بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، الأصول من علم الأصول لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليه، رسالة كدرس جاري ہے. العام کے باب پر بات کر رہے تھے پچھلے دروس میں، اور المعرف بالاستغراقية پر کے متعلق بات کر رہے تھے. اس سے پہلے پچھلے درس میں بھائی کا ایک سوال تھا کہ اسماء الاستفہام کتنے ہیں. دیکھیں، ادوات الاستفہام اور اسماء الاستفہام میں فرق ہے. ادوات میں حرف اور اسم دونوں شامل ہوتے ہیں، اور جب اسماء الاستفہام کی بات آتی ہے تو اس میں حروف شامل نہیں ہوتے، بلکہ صرف اور صرف اسم ہی مقصود ہوتا ہے. تو ادوات الاستفہام یہ وہ الفاظ ہیں جو کسی مطلب یا جن کے ذریعے سے کسی چیز کا مطلب دریافت کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. اسماء الاستفہام جو ہیں یا ادوات الاستفہام، یہ وہ الفاظ ہیں جو کسی مطلب یا کسی چیز کا مطلب دریافت کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. یہ دو قسم کے ہیں، نمبر ایک حروف، نمبر دو اسماء. حروف دو ہیں، الحمزہ وحل، حمزہ اور حل، ہا لام. حمزہ کی مثال الیس اللہ بحکم الحاکمین، کیا اللہ تعالی حکم الحاکمین نہیں ہے؟ تو حمزہ سے شروع ہوا یہ سوال کیا جا رہا ہے. اور حل کی مثال هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، سورۃ انسان کی پہلی آیت، کیا انسان پر ایسا وقت نہیں ہے جب اس کا ذکر بھی موجود نہ تھا، عدم کی حالت میں تھا. دوسرے قسم ہے اسماء الاستفہام، اور ان کی تعداد 11 ہے. یہ نمبر ایک من، اچھا حمزہ اور حل کا مطلب ہے کیا کیا، دونوں کی ترجمہ کیا ہے. من ترجمہ ہے کون، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، وہ کون ہے جو اللہ تعالی کے سامنے شفاعت کرے اللہ تعالی کی اجازت کے بغیر. من یعنی کون، ما کیا، ماذا اجبتم المرسلین، تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا، کیا ما کا مطلب ہے کیا. ماذا نمبر تین، ماذا، ماذا کا مطلب بھی کیا ہے. ما الگ سے بھی استعمال ہوتا ہے، ذا کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے. نمبر چھ لما، کیوں. نمبر چار، سوری، ٹوٹل میں سے چھ ہے تو اس کا چار ہے. نمبر چار لما، کیوں. نمبر پانچ متى، کب. نمبر آٹھ ایانا، الف یا الف نون، ایانا کب. نمبر سات اینا، کہاں. نمبر آٹھ کیف، کیسے کیسے. نمبر نو انا، کہاں. نمبر دس کم، کتنا. اور نمبر گیارہ ایو، یعنی کون سا کون سا. ایو الف یا کے اوپر شد ہے، ایو کون سا. ایو الحزبین احصل ما لبثوا امدا، سورۃ الکہف میں. ایو کون سا، یاد رکھیں ہمارے درس سے متعلق جو ہے وہ ہے اسماء الاستفہام. شیخ صاحب نے کیا فرمایا ہے، ہاں تو فرق سمجھیں ذرا. ادوات الاستفہام نہیں ہے، اسماء الاستفہام ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ حروف استفہام کے اندر عموم کا معنی موجود نہیں ہے. حمزہ اور حل اگر استعمال ہو تو جملہ جو ہے وہ عام نہیں ہوتا، اس کا معنی عام نہیں ہوتا. اس کے علاوہ جتنے بھی حروف، اس کے علاوہ جتنے بھی اسماء استفہام ہیں، سارے کے سارے کے اندر عمومیت کا معنی موجود ہے، عام. يعني ما اگر پوچھوں متى اصبحت، کب آپ کی صبح ہوئی، کب جاگے، تو آپ کوئی وقت بھی بتا سکتے ہیں، 6 بجے، 7 بجے، 8 بجے، 9 بجے، 10 بجے، 11 بجے، کوئی بھی وقت ہے. تو متى میں عموم کیوں ہے؟ اس لیے کہ سائل جو ہے کوئی جواب ہی دے سکتا ہے، کوئی، اور کوئی کیا ہوتا ہے؟ عام ہوتا ہے. تو ہم بیان کر رہے تھے ساتواں پوائنٹ، المعرف بال الاستغراقیہ. شاہ صاحب فرماتے ہیں صیغ العموم پہ بات کر رہے تھے کہ عموم کا جملہ کیسے بنتا ہے. ساتویں نمبر پر المعرف بال الاستغراقیہ مفردا كان ام مجموعا كقول الله تعالى وخلق الانسان ضعيفا واذا بلغ الاطفال منكم الحلم فليستاذنوا كما استاذن الذين من قبلهم. یہ ہم بیان کر چکے ہیں. یاد رکھیں الاستغراقیہ کی جو پہچان ہے، اب ال کی جگہ کل کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں، کل ال کو نکال کے کل اگر آپ لکھیں تو جملہ صحیح ہوگا. اب مثال کے طور پہ وخلق الانسان ضعيفا وخلق كل الناس ضعفاء، خلق كل الانسان ضعيفا، تو کل لگ سکتا ہے کہ نہیں؟ یعنی کوئی ایسا انسان ہے جو کمزور میں پیدا نہ ہوا ہو؟ کوئی ایسا انسان ہے؟ یعنی سارے کے سارے انسان کمزور میں پیدا ہوئے، تو ال کی جگہ کل آپ لکھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ اسی طریقے سے فإذا بلغ الاطفال، جب بچے بالغ ہو جائیں، ٹھیک ہے، الاطفال سارے کے سارے بچے، کل الاطفال ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ ہو سکتا ہے. تو الاستغراقیہ کی نشانی جو ہے اس کی جگہ کل آ سکتا ہے. جیسا فرماتے دوسری قسم کی ال، ذرا ملاحظہ فرمائے، واما المعرف بال العهديه، العهديه وہ ہوتی ہے جو انسان کے ذہن میں پہلے سے موجود ہوتی ہے، جو انسان کے ذہن میں پہلے سے موجود ہوتی ہے، یعنی جس کے متعلق ہم بات کر رہے ہیں اس کے ساتھ ال لگا ہوا ہے، تو وہ لفظ ذہن میں پہلے سے موجود ہے، اس لیے عہد کہتے ہیں. اس کا تعلق وقت سے ہے. اچھا، شیخ صاحب فرماتے ہیں فإنه بحسب المعهود، تو جس کے ساتھ ال لگی ہے، جو معہود ہے، اس کے مطابق ہے. اگر وہ عام ہے تو عام ہوگی ال، اگر وہ خاص ہے تو ال خاص ہوگی. اس کی مثال، فإن كان عاما فالمعرف عام وإن كان خاصا فالمعرف خاص. مثال، عام کی مثال دیکھیں، قوله تعالى اذ قال ربك للملائكه اني خالق بشرا من طين، جب کہا، جب فرمایا تیرے رب نے فرشتوں سے، بے شک میں پیدا کرنے جا رہا ہوں بشر، مٹی سے، ٹھیک ہے نا، طین مٹی، گوندی ہوئی مٹی، تراب عام مٹی، خشک مٹی، طین تر مٹی، طین کہتے ہیں. فَإِذَا سَوَيْتُهُ، بس جب میں اسے بنا دوں، سوا، سبحان اللہ، خلق فسوا، جب میں اسے مکمل طور پہ بنا دوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِ، اس کے اندر روح پھونک دوں، اپنی روح پھونک دوں، ترجمہ یہ ہوتا ہے، اور میں نے تفصیل بیان کی تھی کہ اس کا مطلب کیا ہے، وہ روح جو اللہ تعالی نے پیدا کی ہے. فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، بس تم اس کے لیے سجدے میں گر جانا. فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، بس سجدہ کر لیا سارے کے سارے فرشتوں نے، کلہم اجمعون. عموم تین، یعنی اس آیت کے آخر میں دیکھیں تین قسم کا عموم ہے. ایک تو الملائکہ، ال جو ہے العہد. اچھا، العہد یعنی ذہن میں کیا تھا جب یہ بات ہو رہی تھی؟ ذہن میں یہ تھا کہ اللہ تعالی نے سارے کے سارے فرشتوں کو حکم دیا یا بعض فرشتوں کو حکم دیا؟ سارے کو. تو ہمارے ذہن میں یہ بات پہلے سے موجود تھی کہ جس کے ساتھ ال لگا ہے، الملائکہ جو، وہ سارے کے سارے اس لیے ال، یہ جو الف لام ہے اس کو کہتے ہیں ال العہدیہ، اور یہ عہد عموم کے لیے استعمال ہوا ہے، اس لیے ال بھی عموم کے لیے استعمال ہوئی ہے. تو یہاں پر مطلب ہوگا سارے کے سارے فرشتے. پھر تاکید کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ اس مفہوم کو کہ فرشتے، سارے کے سارے فرشتے مقصود ہیں، کلہم کا لفظ استعمال ہوا، اور کلو سب سے پہلا صیغہ جو ہے عموم کا، کل جمیع یہ ہے، تو کل استعمال ہوا. پھر اجمعون یہ کیا ہے؟ ہے تو جمع، لیکن کیوں استعمال ہوا یہ؟
جمع جس طرح پہلے،
یعنی سارے کے سارے تاکید کی جا رہی ہے دوبارہ تیسری مرتبہ، تاکہ ذہن میں یہ نہ رہے کہ کوئی فرشتہ اس میں سے مستثنا ہے. یہ سورۃ صاد 71 سے 73 تک جیسا فرماتے ہیں وہ مثال الخاص. اب الف لام لگے گی لیکن معنی خاص ہوگا. اس کی مثال دیکھیں، ارشاد باری تعالی ہے ان ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا فعصا فرعون الرسول. کما ارسلنا، جس طریقے سے ہم نے بھیجا رسول کو، الی فرعون، فرعون کی طرف رسول، ایک رسول بھیجا. وہ کون سا رسول تھا جسے اللہ تعالی نے فرعون کی طرف بھیجا؟ موسیٰ علیہ السلام. اب معنی متعین ہوگا کہ نہیں ذہن میں؟ اب ایک رسول کی بات ہو رہی ہے یا سارے رسولوں کی بات ہو رہی ہے؟ ایک کی. کون ہے؟ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. متعین ہو گیا. اب دیکھیں فعصا فرعون الرسول، بس فرعون نے رسول کو، رسول کی نافرمانی کی، معصیت کی. اب الف لام لگا ہے اور رسول جو ہے اب معرفہ بن چکا ہے. اب ال کے ساتھ لگ کر کیا ہم کہیں گے کہ اس نے سارے سارے رسولوں کو، سارے رسول کی نافرمانی کی ہے یا اس ایک رسول کی نافرمانی کی ہے؟ ایک کی. کیوں؟ یہ بھی تو الاحدیت، جیسے الملائکہ اور رسول میں کیا فرق ہے؟ وہاں پر ذہن میں پہلے سے معنی سارے کے سارے ملائکہ تھا، اب یہاں پر ذہن میں پہلے سے معنی ایک رسول کا تھا اور وہ ہے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. تو ال کی تفصیل سمجھنا بہت ضروری ہے. یہ آپ کو تھوڑا سا پریشانی ہو رہی ہوگی، یعنی عربی زبان اور عربی صیغے جو ہیں ان کو سمجھنا ضروری ہے. ہم نصوص کی بات تو کرتے ہیں، احادیث اور آیتیں ایسے بیان کرتے ہیں کہ بس جیسے کہ جو لکھا ہے یہی کچھ ہے، اس کو بغیر سمجھنے کے. اس لیے میں ہمیشہ ساتھیوں سے کہتا ہوں، بعض ایک مرتبہ ایک شخص نے، اللہ اس کو ہدایت دے، پورے کے پورے جمعہ کا خطبہ ایک ضعیف حدیث کی بنیاد پر کر دیا اس نے، پورے جمعہ کا خطبہ. اور اس میں جو فوائد نکالے، جو اس میں جو ظاہر تھے وہی بیان کر دیا سارا. یہ زیادتی ہے. دیکھیں بلو عنی ولو آیا کا پہلے میں بیان کر چکا ہوں، آپ ویسے پڑھو جیسا کہ آپ نے سنا ہے. تفصیل اس وقت بیان کرو جب آپ کو مکمل علم ہو، شرح بعد میں کرو. نہیں آتی آپ صرف پیغام دے دو، پہنچا دو بس. ہو سکتا ہے کہ سننے والا آپ زیادہ سمجھنے والا ہو. کس میں؟ کس میں؟ ہاں ذہن میں پہلے سے. ہاں اس لیے سارے نہیں ہیں. تو بات جو ہمارے ذہن پہلے سے اسے کہتے ہیں عہد، عہدیہ، اللہ العہدیہ.
وہ
تو ضروری ہے. ہم پہلے آیت دیکھیں فعصا فرعون الرسول، فرعون رسول کو، رسول کا انکار کیا. تو اس لیے یاد رکھیں آؤٹ آف کانٹیکسٹ بات نہیں کی جاتی. تو سیاق اس وقت ضروری ہوتا ہے، خاص طور پہ ایسی آیات میں جو جس کا موضوع ایک ہو. اس لیے بلکہ اس سے آگے بڑھ کر دو قدم ہے یہ بیان کرو. علماء فرماتے ہیں بلکہ اہل سنت جماعت کا طریقہ رہا ہے ہمیشہ نصوص کو جمع کرنے کا، ایک ہی موضوع کے متعلق سارے نصوص جمع کرتے ہیں اور سب کو سامنے رکھتے ہیں، پھر فتویٰ بیان کرتے ہیں کہ حل کیا ہے مسئلے کا، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشکل کشا ہے کہ نہیں. سارے کے سارے نصوص بیان، اگرچہ دلیل کوئی بھی نہیں ہے، یعنی سارے نصوص اگر دور سے کوئی معنی بھی آتے سب کو جمع کرتے ہیں، اور جس میں یہ بیان کیا ہے کہ مشکل کشا نہیں ہے، خود اللہ تعالیٰ کے محتاج، وہ بھی سامنے رکھا ہے، پھر آخر میں یہ نتیجہ پہنچا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، بشر ہیں، مشکل کشا نہیں ہیں. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی ساری مشکل میں گزاری ہے، تکلیف میں گزاری ہے، تو جو مشکل کشا ہیں وہ خود مشکل زندگی کیسے گزار سکتے ہیں؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے پیارے مشکل زندگی گزار کے گئے ہیں. اگر ان کے لیے مشکل کشا نہ تھے پھر ہمارے لیے کیسے مشکل کشا ہیں؟ اگر ان کے لیے نہ تھے ہمارے لیے، تو پھر احکم الحاکمین کی کیسی حکمت ہے یہ کہ جن صحابہ کرام نے اپنی جان، مال، دولت سب کچھ قربان کر دی، بچے بھی قربان کر دیے اس دین کے لیے، ان کے لیے تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مشکل کشا نہ تھے. اور جو بعد میں آنے والے ہیں، جو بدکار ہیں، جو گمراہیوں میں دلدل میں غرق ہو چکے ہیں، جو نافرمانی میں غرق ہو چکے ہیں، کیا ان کے لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مشکل کشا ہوں گے؟ یہ کون سی حکمت ہے؟ سبحان اللہ. آگے شیخ صاحب فرماتے ہیں اب تیسری قسم ہے ال کی، وہ ام المعرف بی ال. دیکھیں ہم نے گرامر میں کیا پڑھا تھا، المعرف بی ال، بس کتنی قسم پتا تھا کوئی؟ وہ بعد میں، وہ بعد کا گرامر پہلے ہے اس لیے، پھر یہ تو ہم دونوں کو اکٹھے جا رہے ہیں تو اس لیے ہمارے لیے آسانی ہو رہی ہے. وہ ام المعرف بی ال التی لی بیان الجنس، تیسری قسم ہے ال بیان جنس کے لیے بھی ہوتی ہے. فلا یعم الافراد، تو یہ افراد کے لیے عموم نہیں ہوتا جو اس کے اندر فرد شامل ہیں. اسے میں نے شروع سے بیان کیا تھا کہ عام کیا ہوتا ہے, جس کے اندر بہت سارے افراد ہوتے ہیں, سمجھے کہ نہیں, یعنی ایک ایسا گروپ جس کے اندر بہت سارے لوگ موجود ہیں. تو ایک ایک فرد الگ سے فرد ہے, سب کو مل کے جمع جو ہوتے, مجموعہ جو ہوتے, گروپ جو ہوتے, اسے عام کہا جاتا ہے. اب شیخ صاحب فرمائے جو الجنس کے لیے استعمال ہوتی ہے وہ افراد کا عموم, افراد کا جو عموم ہے اس کے اندر شامل نہیں ہے, اس کا معنی نہیں ہے. اب بعد مثال سے آسان ہوگی. فَإِذَا قُلْتَ, بس تب تم جب یہ کہتے ہو, الرجل خیر من المرأة, مرد عورت سے بہتر ہے, او الرجل خیر من النساء, اس کو ٹھیک کرے, الرجال ہے, الرجال, یہ پرنٹنگ میں غلطی, آپ کے پاس کیا لکھا ہے, رجال ہے, ہاں میرے پاس رجل ہے, الرجال, دونوں میں کیا فرق ہے, رجل مفرد ہے, رجال جمع, کون سی جمع ہے, جمع تکثیر, بارک اللہ فیک. الرجل خیر من المرأة, کہ مرد عورت سے بہتر ہے, او الرجال خیر من النساء, یا سب مرد سب عورت سے زیادہ بہتر ہے. فليس المراد ان كل فرد من الرجال خیر من كل فرد من النساء, اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ مردوں کے افراد میں سے ہر فرد عورتوں کے افراد میں سے ہر عورت سے بہتر ہے. مجموعی طور پر سارے مرد سارے عورتوں سے بہتر ہیں مجموعی طور پہ, لیکن ہر ایک مرد ہر ایک عورت سے بہتر نہیں ہے, کیونکہ بعض ایسی عورتیں بھی آئے ہیں جو کئی مردوں سے زیادہ بہتر ہیں, علم کے اعتبار سے, عقل کے اعتبار سے, سمجھ کے اعتبار سے, تقوی کے اعتبار سے, عبادت کے اعتبار سے, اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کے اعتبار سے, بہت سارے اعتبار سے دیکھیں آپ. انما المراد, اس کا مراد صرف یہ ہے, ان هذا الجنس خیر من هذا الجنس, معنی صرف یہ ہے کہ مردوں کے جنس عورتوں کے جنس سے زیادہ بہتر ہے. اسے کہتے ہیں الجنس, یہ الجنس کے لیے استعمال ہوئی ہے. وَإِن كَانَ قَدْ يُوجَدْ, اور اگرچہ یہ ہو سکتا ہے کہ ایسے افراد موجود ہوں, افراد, وَإِن كَانَ قَدْ يُوجَدْ مِنْ أَفْرَادِ النِّسَاءِ, کہ عورتوں کے فرد, یعنی عورتوں میں سے بعض عورتیں, بعض افراد عورتوں میں سے, من هو خیر من بعض الرجال, جو بعض مردوں سے زیادہ بہتر ہیں. اس کی پہچان یاد رکھیں, الجنس کی پہچان جو ہے, اس کی جگہ کل نہیں لگ سکتا, ال کی جگہ کل نہیں لگ سکتا. اب دیکھیں, الرجل الرجال خیر من النساء, کیا کل الرجال خیر من کل النساء, کل نہیں لگ سکتا یہاں پہ. الرجل خیر من المرأة, ٹھیک ہے نا, کیا کل کا لفظ یہاں پہ نہیں آ سکتا ال کی جگہ. تو فرق کیا ہے, جو استغراقیہ ہے وہ تو عام ہے کیونکہ اس کی جگہ کل لگ سکتا ہے. الحمدللہ رب العالمین, کل الحمدللہ رب العالمین, کل الحمد, ساری کے ساری تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے. اچھا, یہاں پر دوسری قسم ہے الجنس, الرجل خیر المرأة, کیا کل رجل خیر من کل المرأة, اس لیے یہاں پر کل نہیں لگ سکتا, یہ جنس ہے. جو عہد والی ہے وہ دونوں کو شامل ہے. اگر کل لگ سکتا ہے تو عموم ہے, اگر معنی ذہن پہلے سے موجود ہے اور وہ معنی عام ہے. اگر ذہن میں معنی پہلے سے خاص ہے تو الک مطلب کل نہیں ہوگا. اور بعض اوقات یاد رکھیں, یعنی استغراقیہ کا معنی جنس میں بھی آتا ہے, جیسا کہ وہ خلق الانسان ضعیفا, جنس ہے انسان جو ہے کمزور پیدا ہوا, لیکن اس میں استغراق غالب ہے جنس پہ, کہ معنی یہ نہیں ہے کہ سارے کے سارے انسان ہیں تو سارے کے سارے انسان, یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جنس کی بات ہو رہی ہے, بلکہ یہ ہو رہی ہے کہ ہر قسم کا انسان جو ہے وہ اس میں شامل ہے ہر طرف سے. تو الاستغراقیہ اور الجنس بعض الفاظ میں دونوں اکٹھے موجود ہوتے ہیں, اور استغراق کا مطلب جو ہے وہ جنس پر غالب ہوتا ہے ہمیشہ اگر اکٹھے ہوں تو. ان الانسان والعصر ان الانسان لفی خسر, اب یہاں پر جنس انسان تو ہے, جنس انسان تو ہے, لیکن سارے کے سارے مراد ہیں, ان میں سے بعض مراد ہیں سارے کے سارے, تو اس میں الاستغراقیہ جنس پر غالب ہے, اگرچہ جنس کا معنی بھی موجود ہے. العمل بالعام, اب ہم یہ جو نالج, یہ جو ہم سمجھیں ابھی تک کہ عام کیا ہے، اب ہم پریکٹیکلی شرعاً اس کو کیسے اپنی زندگی میں اپلائی کریں. جیسا فرماتے العمل بالعام، یجب العمل بعموم اللفظ العام، واجب ہے ہر مسلمان پر کہ عمل لفظ کے عموم پر ہی ہوتا ہے. لفظ عام ہے تو عمل عام پر ہی ہوگا، اس کو عام سمجھتے ہوئے. حتی یثبت تخصیصہ، جب تک کہ ثابت نہ ہو جائے کہ عموم سے معنی نکل کر تخصیص کی طرف آ گیا، خاص ہو گیا ہے. وہ کیسے ثابت ہوگا؟ آگے بیان کریں شیخ صاحب، پہلے وجہ بیان کر رہے ہیں. لأن، وجہ کیا ہے بھئی، ہم کیوں ایک لفظ عام ہے تو اس کو خاص کیوں نہ سمجھیں ہم؟ جیسا فرماتے ہیں لأن العمل بنصوص الكتاب والسنة واجب، کیونکہ کتاب یعنی قرآن مجید اور سنت یعنی صحیح حدیث کے نصوص، یعنی قرآن مجید کی آیات اور صحیح حدیث جو ہیں، ان پر عمل کرنا واجب ہے. علامہ تقتضیہ دلالتہا، واجب ہے جو دلالت اس کے اندر موجود ہے، اپنی عقل کی بنیاد پر نہیں، بلکہ جو معنی اس آیت اور اس حدیث میں موجود ہے اس کے مطابق ہم پر حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر عمل کرو، یہ واجب ہے ہمارے اوپر. حتی یقوم دلیل علی خلاف ذلک، جب تک کہ کوئی دوسری دلیل نہ آ جائے جو اس مفہوم سے جو ابھی موجود ہے ہمارے سامنے، اس کو اس مفہوم سے نکال کے دوسرے مفہوم کی طرف نہ لے کے جائے. ایک دلیل آپ کے سامنے ہے، اسی پر عمل ہوگا. مثال کے طور پہ والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم زمانے کی سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں. اب کوئی شخص آ کے کہیں جی نہیں فلاں شخص خسارے میں نہیں ہے، ہم کہیں گے نہیں بھائی، سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں. تو دوسرے نے کہا یار اس بات تو ٹھیک ہے اس کی، اللہ نے آگے نہیں فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ہم کہیں گے اب آپ کے بات درست ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ہاں یہ چار صفات والا ہے تو پھر خسارے سے باہر ہے. کیوں؟ پہلے شخص کو ہم نے کیوں کہا غلط ہے؟ اس نے کوئی دلیل بیان نہیں کی، اس نے یہ نہیں کہا، اس نے عموم کا لفظ جو ہے ان الانسان لفی خسر، لوگوں میں سے بعض کو اس نے مستثنی کر دیا، نکال دیا بغیر کسی دلیل کے. دوسرے نے دلیل بیان کی ہے، عموم ختم ہو کے اب کہاں پہ ہو گیا؟ تخصیص ہو گئی، یعنی سارے کے سارے تو خسارے میں ہیں سوائے ان لوگوں کے، اب یہ خاص لوگ ہیں جو اس خسارے سے باہر ہو گئے. تو ہمارے پاس دلیل تھی نا، جس کی بنیاد پر ہم نے عام کو چھوڑ کر خاص کو اپنایا ہے. اسی طریقے سے پوری شریعت میں جہاں پر عام ہے عام رہا جائے گا الا کہ کوئی دلیل ہو. اس کی میں ایک اور دوسری مثال دیتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے میرے اوپر ایک مرتبہ درود بھیجا، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر 10 مرتبہ رحمتیں فرمائے گا. ٹھیک ہے، ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے دیکھیں میں اذان سے پہلے درود پڑھنا چاہتا ہوں، اذان سے پہلے میں درود پڑھنا چاہتا ہوں. اس نے پڑھنا شروع کر دیا، اذان کے بعد آپ نے اسے کہا بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اذان دیتے تھے درود نہیں پڑھتے تھے، آپ نے کیوں درود پڑھنا شروع کر دیا؟ تو اس نے کہا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے دیکھیں کہ جس نے میرے اوپر ایک مرتبہ درود بھیجا اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمتیں فرمائے گا. میرے پاس وہ دلیل ہے، تو کیا اس کی دلیل درست ہے؟ ہم کہیں گے یہ دلیل جو ہے یہ عام ہے. کیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اذان کے وقت پڑھو، یا یہ فرمایا ہے کہ جب بھی پڑھو؟ تو جو شریعت میں عام ہے تو اسے عام رہنے دیں، آپ نے خاص کیوں کر دیا ہے؟ تو خصوص کی ہم دلیل مانگیں گے آپ سے، جیسے کہ ہم اس شخص سے مانگی ان الانسان لفی خسر سے کہ دلیل کیا ہے کہ یہ لوگ مستثنی ہیں. تو اس نے قرآن کی آیت پوری سورت پڑھ کے سنا دی، ہم نے کہا امنا صدقنا. اب ایسی دلیل آپ بھی ہمارے سامنے لا کے آئیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کا مطلب یہ ہے کہ اذان کے وقت پڑھو درود. میرے پاس یہ دلیل ہے کہ اگر آپ کا مقصد صحیح ہوتا تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں ایک مرتبہ تو درود پڑھتے اذان سے پہلے، جب نہیں پڑھا. صحابہ کرام نے یہی سمجھا ہے، سیدنا بلال نے اذان دی زندگی ساری، جب سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اذان کا اذان دیتے رہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک دیتے رہے. جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وفات ہوئی پھر اذان نہ دے سکے، جو ہی اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے اور رونا شروع کر دیتے، نہیں پڑھ سکتے تھے. ورنہ اپنی زندگی ساری جب اذان پڑھتے رہے، بھی ایک مرتبہ دکھا دیں کہاں پر انہوں نے ایک مرتبہ درود پڑھا. تو صحابہ کرام نے کیا اس حدیث کو نہیں سمجھا؟ سمجھا تھا کہ نہیں سمجھا تھا؟ کیسے سمجھا تھا؟ تو عام کو عام رہنے دیا. تخصیص جس نے کی ہے اس کو دلیل بیان کرنی چاہیے، دلیل نہیں ہے تو پھر بدعت ہے. اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا عمل نہیں ہے تو وہ شخص مردود ہے، اس کو عمل بھی مردود ہے. عمل کیا ہے؟ اذان. عمل کیا ہے؟ درود. دونوں موجود ہیں کہ نہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں؟ لیس علیہ امرنا، وہ اذان وہ درود جس پر جو ہمارے طریقے کے مطابق نہ ہو، جس پر ہمارا عمل نہ ہو، وہ مردود ہے. کیا اذان اور درود بھی ایسے ہو سکتے ہیں جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مطابق نہ ہو؟ ہو سکتا ہے. کیسے ہوگا؟ کہ ان دونوں کو جوڑ دیا جائے اور ایک کر دیا جائے، کہ اذان تب تک نہیں دوں گا جب تک میں درود نہیں پڑھوں گا. اچھا اگر کوئی شخص ایک مرتبہ پڑھ لے، کوئی مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں. دل میں پڑھ لے، ایک مرتبہ پڑھ لے، کیا مشکل ہے؟ کیونکہ عموم میں شامل ہے کہ نہیں؟ عموم میں شامل ہے. اس کو تخصیص کر دینا، ایک وقت کے لیے متعین کر دینا، اس کے لیے دلیل چاہیے. اس کی تیسری مثال قرآن مجید ہے، شفا ہے. قرآن مجید برکت ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر نعمت ہے، رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اچھا ایک شخص آ کے کہتا ہے تم نماز کے بعد 100 مرتبہ استغفار پڑھو. فرشتے لکھ رہے ہیں 100 مرتبہ استغفار پڑھو. دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورۃ النحل میں واستغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ويمددكم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا. اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرو، بے شک اللہ تعالیٰ مغفرت پر مغفرت کرنے والا، بار بار مغفرت کرنے والا ہے، درگزر کرنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے، تمہارے لیے آسمان کے دروازے کھول دے گا استغفار کی برکت سے، اور تمہیں نرین اولاد عطا فرمائے گا، اور تمہیں باغات عطا فرمائے گا، اور تمہیں نہریں عطا فرمائے گا آخر تک. تو ٹھیک ہے، آپ جو ہے نا ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ استغفار پڑھا کرو، اس کے بعد درست. واستغفر ربکم انہ کان غفارا، اللہ تعالیٰ مطلب استغفار کرو. پہلی بات یہ ہے کہ مطلق ہے. اچھا دوسری بات، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد کتنی مرتبہ استغفار پڑھتے؟ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے 3 مرتبہ کیا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا ہے؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کچھ نہیں فرماتے، جو کچھ فرماتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرماتے ہیں، وحی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. آپ نے 100 مرتبہ مقرر کر دیا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیں جن پر وحی نازل ہوتی تھی اور آپ کی بات مان لیں 100 مرتبہ پڑھ لیں، تو آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ اگر تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے ایک مرتبہ بھی کسی جگہ پر کہ 100 مرتبہ پڑھا کر تو ہم بھی پڑھنے کے لیے تیار ہیں. اگر صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل رضی اللہ عنہم اجمعین کا عمل ایسا ہی ہے کہ نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھتے ہیں، ان کا عمل دکھا دیں. جب نہیں ہے تو عام کو عام رہنے دیں اور خاص کو خاص رہنے دیں نماز کے ساتھ. یہ مقید ہے، نماز کا قید لگا دے گی 3 مرتبہ. آپ 100 مرتبہ کہتے ہیں تو آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، اور آیت عام ہے تو اس کو عام رہنے دیں. تخصیص شریعت نے کی ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے کہ نماز میں 3 مرتبہ پڑھنا ہے، تو ہم 3 مرتبہ پڑھتے ہیں. آپ 100 پڑھتے ہیں اور متخصص کر دیا آپ نے ہر نماز کے بعد، ہم کہتے ہیں یہ بدعت ہے. یہ کیسی بدعت ہے بھائی؟ دلیل تو استغفار کی موجود ہے. ہم کہتے ہیں دلیل موجود ہے استغفار کی، لیکن یہ دلیل موجود نہیں ہے کہ اس وقت میں اتنی تعداد میں پڑھنا ہے. اور تعداد شریعت میں 2 قسم کی آئی ہے، یاد رکھیں، یہ بھی سمجھنے ذرا بات. تعداد 2 قسم کی آئی ہے. ایک کا مطلب ہے تعداد کی پہلی قسم یہ ہے کہ یہی تعداد مقصود ہے، اس سے زیادہ کم نہیں، اور کسی کے لیے جائز نہیں اس سے زیادہ کم کرے. قسم کا کفارہ کیا ہے؟ اطعام 10 مساکین، 10 مسکینوں کو کھانا. کوئی 9 کھلا دے کافی ہے؟ نہیں، تو 10 ضروری ہے، ایک بھی کم نہیں چلے گا. ٹھیک ہے. اور دوسری قسم ہے، نمبر تو تعداد تو موجود ہے لیکن اس کا مطلب ہے اس سے زیادہ، متعین نہیں ہے، اس سے زیادہ بھی کم بھی کوئی حرج نہیں ہے. مثال کے طور پہ ایمان کے 70 شعبے ہیں، تو کیا صرف 70 ہیں؟ زیادہ نہیں. ایمان کتنے شعبے ہیں؟ حدیث میں 70 کا لفظ ہے، لیکن 70 مقصود نہیں ہے، یعنی صرف 70 ہیں، 70 سے کم زیادہ نہیں، یہ مطلب نہیں ہے. تو یہاں پر بھی نمبر، وہاں پر بھی نمبر ہے. تو شریعت نے جس نمبر کی قید لگائی ہے اس کو قید کر، یہ آگے آئے گا مقید کے درس میں، ابھی صرف مثال کی بات مثال ہے تو اس میں بیان کر رہا ہوں. جس چیز کو شریعت نے خاص کر دیا وہ خاص ہے، اگر خاص نہیں تو اصل میں عام ہے. جس کو قید کر دیا وہ قید ہے، جس کو قید نہیں کہ اصل میں مطلق ہے. وہ اچھا اب شیخ صاحب فرماتے ہیں وَإِذَا وَرَدَ الْعَامُ عَلَى سَبَبٍ خَاصٍ، ایک اور مرحلہ، ایک اور صورت شیخ صاحب بیان کر رہے ہیں. اِذَا وَرَدَ الْعَامُ عَلَى سَبَبٍ خَاصٍ، ہے تو عام لیکن اس کا سبب خاص ہے، کسی شخص کی وجہ سے یہ عام لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے. قرآن مجید میں صحیح حدیث میں عام لفظ آیا لیکن کسی شخص کی وجہ سے، کسی شخص سے ایسا کوئی مسئلہ ہوا اسی کی وجہ سے یہ ہوا ہے. وجب العمل بعمومہ، تو پھر بھی واجب عموم پہ کیا جائے گا، یہ نہیں کہ صرف اس شخص کے لیے خاص تھا ہمارے لیے نہیں ہے. وجہ لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، کیونکہ اعتبار لفظ کے عموم کا ہوتا ہے نہ کہ سبب کے خصوص کا. الا ان يدل دليل على تخصيص العام بما يشبه حال السبب، الا کہ کوئی دوسری دلیل آ جائے تخصیص کی جو عام کو عام سے نکال کر خاص بنا دیتی ہے، اس شخص کی حالت میں جس کی وجہ سے یہ، جس کے سبب سے یہ آیت اتری ہے، عام آیت اتری ہے، اگر دونوں کی حالت ایک جیسی ہے وہ اس عموم میں شامل ہے. ٹھیک ہے، فاختص بسببها، پھر ہم خاص کر سکتے ہیں اس سبب کے اعتبار سے. وجہ کیا، یاد رکھیں کیونکہ شریعت جو ہے وہ سارے کے سارے کائنات کے لیے اتری ہے، یعنی ہر مکلف کے لیے. قرآن مجید کی ہر آیت اور ہر حدیث ہے، صحیح حدیث ہر مکلف کے لیے ہے، سب کے لیے ہے. اور اگر ہم اس کو صرف خاص سبب کے لیے خاص کر دیں تو پھر تو ہمارے لیے کیا بچے گا؟ وہ اقیم الصلاۃ صحابہ کرام کے لیے تھا، آج ہم کیوں نماز پڑھتے ہیں؟ کوئی شخص آ کے کہے نہیں جس میں تو صحابہ کرام مقصود تھے اس زمانے کے، ہمارے اوپر نماز فرض نہیں ہے، تو کیا اس کی بات درست ہے؟ ہم کہیں گے نہیں، شریعت اس زمانے کی بھی تھی، آج کی بھی تا قیامت رہے گی. وہ جو صحابہ کرام پر آیتیں اتری ہیں وہ اتری انہیں کی وجہ سے تھی کیونکہ اس زمانے وہی موجود تھے. اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ صرف یا الذین آمنوا میں صرف صحابہ کرام شامل ہیں اور ہم نہیں ہیں، بلکہ ہر وہ شخص شامل ہے جو ایمان لے کے آیا ہے تا قیامت. اچھا اس کی مثال سے بات آسان ہو جائے گی. شیخ صاحب فرماتے ہیں مثال ما لا دلیل علی تخصیصہ، اس عام کی مثال جس کی کوئی دلیل نہیں تخصیص کی، تو وہ عام ہی رہے گا لیکن سبب موجود ہے. آیات الظہار، سورۃ المجادلہ، قد سمع الله قول الذي تشتكي الى زوجها، قد سمع القول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله. یہ آیت جو ہے یہ ایک خاص وجہ، خاص سبب کے لیے اتری ہے. وجہ کیا تھی؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں فان السبب نزولها، اس کا سبب نزول ظہار اوس بن الصامت رضی اللہ عنہ، ایک صحابی تھا اوس بن الصامت نے ظہار کی اپنی بیوی سے، ظہار کہتے ہیں کہ کوئی شخص اپنی بیوی کو کہو، کوئی شخص اپنی بیوی سے یہ کہے کہ تم میرے لیے میری ماں کے برابر ہو، تم میرے اوپر حرام ہو جیسے کہ میری ماں میرے اوپر حرام ہے، یا میری بہن جیسے میرے اوپر حرام ہے، اسی کہتے ہیں ظہار. تو اللہ تعالی نے یہ آیتیں نازل فرمائی ہیں اس مسئلے کے حل کے لیے. حالانکہ مسئلہ کس کی وجہ سے ہوا؟ ایک صحابی کی وجہ سے، اس نے اپنی بیوی سے ظہار کیا، اب یہ آیت نازل ہوئی. تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف انہی کے لیے آیت نازل ہوئی، صرف یہی عمل کریں گے؟ جو حل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے صرف اسی صحابی کے لیے ہے، یا وہ عام ہے ہر اس شخص کے لیے جو ظہار کرتا ہے، یعنی ہر اس شخص کی جس کی حالت ان صحابی جیسی حالت ہے؟ حالت کون سی ہے؟ ظہار کی حالت. جو بھی ظہار کرے گا اس کی حالت صحابی جیسی ہو جائے گی، اور وہ آیت اسی کے لیے ہے، وہ حل بھی اسی کے لیے ہے. تو آیت عام ہے لیکن وجہ خاص ہے. وجہ تو سبب تو خاص ہے نا، سبب کیا ہے؟ ظہار. جب بھی ظہار ہوگا اس کا کفارہ اسی طریقے سے ہوگا جو صحابی کے لیے تھا. والحکم عام فیہ، اور حکم اس میں عام ہے، وہ فی غیرہ، اس صحابی کے لیے بھی اور اس جیسا دوسرا شخص بھی آئے اس کے لیے بھی، جو جس کی حالت ویسی ہو جیسا کہ ان صحابی کی حالت رضی اللہ عنہ. اور اسی طریقے سے لعان کی آیت ہے، تبنی کی آیت ہے کہ بیٹا بنانا حرام ہے شریعت میں. کیا وہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھی کیونکہ اس نے زید بن حارثہ کو اپنا بیٹا بنایا تھا؟ ان کے بعد کسی کے جائزے بیٹے بنا سکتے ہیں، اپنا نام دے سکتے ہیں؟ نہیں. اگرچہ وجہ سیدنا زید بن حارثہ انہی پر آیت نازل ہوئی ہے اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت نازل ہوئی ہے، لیکن سبب خاص تھا، لیکن لفظ عام ہے. تو ہر وہ شخص جو کسی کو بیٹا بنانا چاہتے اسے اپنا نام نہیں دے سکتا. اسی طریقے سے لعان کی آیات، میاں بیوی کو آپس میں، یعنی لعان کیا ہے کہ عام طور پر انسان کسی کو دیکھے زنا کرتے ہوئے تو گواہی دیتا ہے، چار گواہ آتے ہیں، ورنہ حد القذف اس کی کمر پہ مارے جائیں گے کوڑے، 80 کوڑے کے کو مارا جائے گا. چار گواہ نہیں ہے تو اپنی کمر تیار رکھو. شریعت نے عورت کو یہ مقام دیا ہے، واللہ کسی شریعت میں بھی نہیں، یاد رکھیں، کسی شریعت میں آپ کو نہیں ملے، کسی دین میں نہیں ملے گا آپ کو. عورت کا مقام دیکھیں شریعت میں. اگر آپ نے ایک عورت زنا کرتے بھی دیکھا ہے، آپ اکیلے ہیں، آپ گواہی نہیں دے سکتے. چار ہوں گے پھر بعض لوگ مذاق اڑاتے ہیں، کم عقل لوگ کہتے ہیں بھائی ایک نے تو دیکھا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر دوسرے کو بلا کے جائے جب تک اپنا کام کر کے چلا جائے. وہ آپ جانتے کہ اگر آپ کی گواہی ثابت ہو جائے اور شادی شدہ ہوں تو سزا موت ہے ان کے لیے، پتہ ہے آپ کو، سزا موت ہے، اور موت کی بدترین صورت پتھر مار مار کے سنسار کرنا. تو کیا شریعت نے اسے اتنا آسان کر دیا کہ ایک شخص آ کے کسی کو تہمت لگائے اس نے زنا کہ اس کو سنسار کر دے؟ اس کو اتنے آسان ہے کیا؟ تو چار اس لیے ہیں کہ جب فحاشی اور زنا اتنی پھیل جائے گا کہ روڈوں پر شروع ہو جائے گا کہ چار لوگ 10 لوگ بھی دیکھیں گے تب تو گواہی دیں گے کہ نہیں؟ چار بھی دیں گے 10 بھی دیں گے، تو کیا وہ اس سزا کا حقدار ہے کہ نہیں؟ وہ سزا کا حقدار ہے. تو اس لیے فحاشیوں کو عام کرنے سے روکنے کے لیے شریعت نے یہ راستہ اختیار کیا ہے. تو اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو دیکھے تو کیا وہ انتظار کرے گا چار لوگوں کو بلائے گا، تین لوگوں کو پھر اس کو دکھائے گا؟ شریعت کی حکمت دیکھے تو کیا کرے گا؟ وہ لعان کرے گا. لعان کہتا ہے کہ بد دعا کرو ایک دوسرے کو، سچا کون ہے جھوٹا کون ہے. چار مرتبہ وہ اور چار مرتبہ یہ، اب چار گواہ نہیں ہے، چار مرتبہ یہ کہے گا کہ اللہ، ہاں مرد کہے گا اور عورت کہے گی، یعنی تم پر اوپر لعنت ہو چار مرتبہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر تم جھوٹی ہو. وہ کہے گی تمہارا غضب ہو اللہ تعالیٰ پر اگر تو جھوٹا اس طریقے سے چار مرتبہ، اس کے بعد سپریشن ہو جائے گی، طلاق ہو جائے گی. بس شریعت نے یہ راستہ بھی نکالا ہے. تو لعان کی آیت ایک صحابی پہ اتری، تو کیا یہ لعان صرف اس وقت کے لیے، ایک صحابی کے لیے تھا جس کی وجہ سے لعان ہوا، یا ہر اس شخص کے لیے تا قیامت جو اپنے بیوی کو زنا کرتے ہوئے دیکھے؟ تو اس کے لیے ہر انسان کے لیے. دوسری بات یہ ہے، دیکھیں عورت کمزور ہے، اگر عورت کے نام کے ساتھ زنا کا دھبا لگ جائے، اگر وہ بے قصور ہو تو زندگی ساری اس کی تباہ ہوگی، زندگی ساری اس کی. تو شریعت نے اس کے بھی سدے باب کیا ہے کہ اس سے پہلے کسی پر تہمت لگاؤ، اچھی طرح یاد رکھو کہ عورتوں پر تہمت لگانا عام بات نہیں، یہ مسلمان عورت ہے. تو پہلے ثابت کرنا پڑے گا آپ کو کس نے زنا کیا ہے، اور ثابت کرنے کے لیے آپ کو گواہ اکٹھے کرنے پڑیں گے. جیسا فرماتے ہیں، اب دوسری مثال، اب یہ مثال تھی کیا کہ عام ہے، سبب خاص ہے. اب تیسری مثال، ومثال ما دل الدلیل علی تخصیصہ، اب یہ مثال ہے کہ ہے تو عام لیکن خاص، سبب بھی خاص ہے اور حالت بھی خاص ہے. قوله صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، لیس من البر الصیام فی السفر، لیس من البر الصیام فی السفر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سفر میں روزہ رکھنا اچھائی میں سے نہیں ہے. سبحان اللہ. فإن سببه، اس کی ایک سبب ہے جس کی وجہ سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے. اب لفظ کیا ہے؟ عام ہے. السفر کوئی بھی سفر ہو، کل السفر ہے کہ نہیں، کوئی بھی سفر ہو اس میں روزہ رکھنا اچھی بات نہیں ہے، نیکی کا کام نہیں ہے. اچھا اب تفصیل دیکھیں ذرا، اگر ہم ظاہر کو لے لیں تو ہم یہ کہیں کہ سفر ایک وقت روزہ رکھنا درست نہیں، جائز نہیں ہے، کیونکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، لیس من البر الصیام فی السفر، ٹھیک ہے نا؟ لیکن ذرا دیکھیں تھوڑا سا، اس لیے علماء کا بھی اختلاف ہوا ہے اور راجح کیا میں بتاتا ہوں آپ کو. فإن سببه، اس کے ایک سبب ہے، أن النبي صلى الله عليه وسلم كي بياري پیغمبر صلى الله عليه وسلم كان في سفرين ایک سفر میں تھے فرأى زحاما تو لوگوں کی ایک بھیڑ دیکھی کراؤڈ دیکھا زحاما ورجلا اور ایک شخص کو دیکھا فظلل علیہ اس کو اوپر لوگ سایہ کر کے کھڑے ہوئے تھے فقال ما هذا یار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ کیا ہے یعنی یہ شخص جو گرا ہوا ایک شخص بے ہوش تھا یہ کیا ہے اسے کیا ہوا قالوا سبق ہم نے عرض کی اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صائم یہ ایک روزے دار شخص ہے فقال بس پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس من البر الصیام فی السفر یہ اچھائی میں سے نہیں کہ کوئی شخص روزے کی سفر کی حالت میں روزہ رکھے فهذا العموم خاص بمن يشبه حال هذا الرجل یہ عموم جو ہے یعنی کوئی بھی شخص روزے کے سفر کی حالت میں روزہ نہ رکھے یہ اس کے لیے خاص ہے جس کی حالت اس شخص جیسی حالت ہو جس کی حالت اس شخص جیسی حالت کی جیسی ہو بمن يشبه حال هذا الرجل وهو من يشق عليه الصيام في السفر وہ کون سی حالت ہے کون سا شخص ہے جس کے اوپر مشقت لاحق ہو سفر کے دوران روزہ رکھنے کی ٹھیک ہے اب ہم کہیں گے دلیل کیا ہے تخصیص کی ابھی تو ہم یہی کہہ رہے تھے نا کہ لفظ عام رہے گا جب تک کہ کوئی دلیل تخصیص کی نہیں آئے گی تو یہ تو ہمیں مفہوم سمجھ آ گئی کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جو بے ہوش ہو چکا تھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نیکی کا کام نہیں کہ کوئی شخص سفر کے دوران روزہ رکھے اور دین آسان ہے یہ آسانی تو نہیں کہ انسان سفر بھی کرنا ہے پھر ریکنڈیشن بھی نہیں تھی اس زمانے میں اور اونٹوں پہ اور گدھوں پہ سفر کرنا ہے اور دھوپ صحرا میں سفر کرنا ہے شدید گرمی میں تپتی ہوئی ریت پر سفر کرنا ہے روزہ بھی رکھنا ہے روزہ کون سا میرا یہ فرض روزے کی بات ہو رہی ہے نفل کی بات نہیں رمضان کے مہینے میں تو رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا یہ بر کی بات نہیں ہے اچھا دلیل کیا ہے تخصیص کی شیخ صاحب فرماتے ہیں والدلیل علی تخصیصہ بذلک ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یصوم فی السفر کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سفر کی حالت میں روزہ رکھتے کہ نہیں روزہ رکھتے تھے بلکہ ایک روایت میں آیا ہے سید عبداللہ بن رواحہ فرماتے ہیں کہ ہم سفر پہ تھے اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مجھے روزہ تھا یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ بعض صحابہ بھی روزہ رکھتے تھے سفر کے دوران صحیح بخاری کی روایت ہے کان یصوم فی السفر والدليل على تخصيصه بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في السفر حيث كان لا يشق عليه كيونكي بياري پیغمبر صلى الله عليه وسلم كوي مشقته التكليف نہیں ہوتی تھی ولا يفعل صلى الله عليه وسلم ما ليس ببر اور یہ مسلمہ بات ہے کہ پیارے پیغمبر صلى الله عليه وسلم کوئی ایسا کام نہیں کرتے جو نیکی کا نہ ہو اگر نیکی کا کام نہ ہوتا تو کیوں روزہ رکھتے پیارے پیغمبر صلى الله عليه وسلم تو روزہ رکھنے مطلب نیکی ہے لیکن اس کے لیے نیکی کا کام نہیں ہے جس پر بھاری پڑو مشقت ہو اب علماء کا اختلاف ہوا اسی حدیث کے متعلق دیکھیں جب علماء کا اختلاف ہوتا ہے کوئی وجہ ہوتی کوئی بنیاد ہوتی یاد رکھیں اسی لیے میں کہتا ہوں جب اختلاف کا مسئلہ ہو تو دیکھا کریں کرنے والا کون ہے اختلاف کون سا عالم ہے اور کس مسئلے میں اختلاف ہوا ہے بعض اختلاف کی گنجائش ہوتی ہے میرے بھائیو ہر وقت یہ کیوں بات ہوتی ہے کہ بس میں ہی درست ہوں باقی سارے غلط ہیں یہ نا انصافی ہے یہ الگ بات ہے کہ دلیل کس کے پاس زیادہ قوی ہے وہی حق پہ ہے یہ الگ بات ہے اس کی بات نہیں کر رہا ہوں میں لیکن سامنے والے بھی یہی سمجھتا کہ میں حق پہ ہوں یہ بات کب ختم ہوگی جب اس مسئلے کو علمی طریقے سے بیان کیا جائے گا علمی ڈسکشن ہوگی اس کے بعد پھر تقوی کی بات آتی ہے اگر میں کسی گروہ کو خوش کرنے کے لیے نہیں بات مانتا تو جواب تو اللہ تعالیٰ کو ہی دینا ہے اگر میں نے سمجھ لیا ہے تو تقوی کا یہ تقاضا ہے کہ بات مان لیجئے جو حق ہے اچھا اختلاف کون کرے اگر اہل سنت جماعت کے علماء میں سے ہے اس کا قول معتبر ہے اگر بدعتیوں میں سے ہے تو اس کا قول معتبر نہیں ہے اس کے اختلاف برقرار رہے گا اور اگر اختلاف فروعی مسائل میں ہے اور فروع کے فروعی مسائل میں ہے تب اس کی گنجائش ہے اب آپ فتویٰ لیتے ہیں ایک شخص سے ایک عالم سے کہتے ہیں سفر کے دوران روزہ رکھنے کا کیا حکم ہے ایک عالم کہتے ہیں حرام ہے جائز نہیں ہے دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس البر الصیام فی السفر دوسرا عالم کہتے ہیں مکروہ ہے اس کی دلیل یہی ہے تیسرا عالم کہتا ہے جائز ہے اس کی دلیل بھی یہی ہے چوتھا عالم کہتا ہے واجب روزہ رکھنا ہے یہ ضعیف ترین قول ہے بہرحال میں نے کسی کا سنی ویسے ایک مثال میں نے بیان کی ہے چوتھا پانچواں عالم کہتا ہے اس میں تفصیل ہے، اگر اس میں مشقت نہیں ہے تو وہ رکھے، اگر مشقت نہیں ہے، اگر مشقت ہے تو نہ رکھے، اگر مشقت نہیں ہے تو وہ روزہ رکھ لے، اس کے لیے بہتر ہے، مستحب ہے، مستحب بھی آ گیا. اب بھی مختلف اقوال ہیں، اب سب کے پاس ایک دلیل موجود ہے. میں کہتا ہوں قول راجح کیا ہے، آخری والا، اس کی دلیل کیا ہے؟ دونوں حدیثوں کو سامنے رکھا ہے، ایک حدیث میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما رہے ہیں اور ایک خاص وجہ سے منع فرما رہے ہیں کہ ایک شخص بے ہوش ہو گیا. اب ایسے شخص روزہ رکھے گا، یہ کون سی نیکی کا کام ہے؟ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے. تو جو شخص کمزور ہو پہلے سے اور روزہ رکھنے زیادہ کمزور ہو جاتا ہے تو وہ سفر کے دوران روزہ نہ رکھے. کیا سب کے جسم برابر ہیں ہمارے؟ سب کے عقلیں برابر نہیں، سب کے جسم کی طاقت برابر نہیں ہے، تو اس لیے روزے کے برداشت بھی برابر نہیں ہے. اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی روزہ رکھتے تھے سفر کے دوران، صحابہ بعض صحابہ بھی رکھتے تھے سفر کے دوران روزہ رکھتے تھے. تو اس لیے دونوں حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے اس مفہوم کیا نکلتا ہے؟ اگر کوئی طاقت رکھتا ہے اور سفر آسان ہے، مشقت والا ہے، یہ بھی دیکھنا چاہیے. اگر آج کل جیسا سفر ہے جہاز پہ اور آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، دو گھنٹے کا سفر ہے، کیونکہ آپ قضا تو واجب ہے آپ پہ، یاد رکھیں قضا تو کریں گے آپ رمضان کے بعد، تو بہتر ہے بھی روزہ جاری رکھیں، کیا مشکل ہے؟ جو علماء کہتے حرام ہے کہتے قضا واجب ہے، یہ مشکل قول ہے کہ سفر کے دوران روزہ رکھنا حرام ہے. جسے رکھا تو وہ قابل قبول نہیں، کیونکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما دے تو پھر روزہ رکھنا کیسے درست ہے؟ اس لیے یہ قابل قبول ہی نہیں ہے. ہم یہ کہتے کہ آپ ذرا حدیث کی مفہوم ذرا سمجھتے ہیں، حدیث کا مفہوم کیا ہے، اور یہ خاص سبب ہے، یعنی اس شخص پر تو روزہ رکھنا درست نہیں، آپ کو ہلاکت میں ڈالنے والا ہے، لیکن جو شخص طاقت رکھتا ہے اور وہ روزہ رکھ بھی سکتا ہے، اور سید عبداللہ بن رواحہ نے روزہ رکھا ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا. تو اس لیے مسئلے کا حل کیا ہے کہ اگر سفر مشقت والا ہے یا نہیں، اور روزدار پر مشقت ہے یا نہیں. بعضوں کا سفر تو آسان ہوتا ہے لیکن خود بندہ بیمار ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں بھی دو گھنٹے کے سفر میں بھی اگرچہ جہاز کا بھی ہے تب بھی روزہ نہ رکھو. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے نفس کو ہلاکت میں نہ ڈالو، دین آسان ہے میرے بھائی، بعض میں تندرست ہو جاؤ، بعض میں قضا کر لو. تمہارے پر دو عذر ہیں، ایک سفر کا عذر، پھر بیماری کا عذر، کیوں روزہ رکھنا چاہتے ہو؟ اگر شخص کمزور ہے، زیادہ کمزور، بیمار ہے، کمزوری ہے، اور سفر میں جا کے جہاز اسے الٹیاں بھی لگتی ہیں، تکلیف بھی ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں کہ روزہ نہ رکھو تم، بعد میں قضا کر لینا. لیکن اگر تندرست ہے بندہ، سفر بھی آسان ہے، ہم کہتے ہیں روزہ رکھو آپ کی مرضی ہے، نہ رکھو آپ کی مرضی ہے، لیکن واجب نہیں ہے تمہارے اوپر، لیکن قضا ضرور واجب ہے. اور آپ کے لیے مستحب اس لیے بہتر ہے کہ قضا ہو سکتا ہے انسان بعد میں دیر کرتے کرتے بھول جائے، تو پھر محرم کا ارتکاب ہوگا اور ایک روزہ انسان سے چھوٹ جائے جو فرض روزہ ہے، پھر اس کی سزا اسے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے گنہگار ضرور ٹھہرے گا. اللہ علم. ایک اور آخر میں ایک، اچھا اس کے میں خلاصہ بیان کر دوں آپ کو، جو میں نے چار بات، چار صورتیں ہیں عموم کی، چار صورت. پہلی صورت ہے کہ عام ہے، کوئی سبب خاص نہیں ہے، جیسے کہ سارے صیغہ العموم میں نے بیان کی ہے ساتوں کے ساتھ، یہ عام ہے، اس میں کوئی خاص سبب نہیں ہے. اس کا حکم کیا ہے؟ عام ہی ہے، اسی پر عمل کیا جائے گا جب تک کہ کوئی تخصیص کی دلیل نہ آئے. دوسری صورت ہے عام ہے لیکن سبب خاص ہے، لفظ عام ہے لیکن ایک صحابی کی وجہ سے یا ایک قصے کی وجہ سے یہ صیغہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، عموم کا صیغہ جو عام ہے. اس کی مثال جیسے کہ ظہار ہے، لعان ہے، تبنی ہے، آخر تک جتنی مثالیں ہیں، یہ اس کا حکم کیا ہے؟ یہ عام ہے. کس کے لیے؟ ہر اس شخص کے لیے جو جس کی حالت ویسی ہے، جس کے لیے یہ عموم نازل فرمایا گیا ہے. اگر ظہار کیا ہے اس کا حل بھی آیت الظہار ہے، لعان کیا ہے اس کا حل آیت اللعان ہے، تبنی کسی کو بیٹا بنایا ہے تو اس کی آیت آیت التبنی ہے، جتنی بھی آیات ہیں یہ. بس سمجھ آئی کہ نہیں؟ تیسری صورت ہے کہ عام ہے لیکن سبب جو ہے اس کی خاص حالت ہے، جیسا کہ سفر کے دوران روزہ رکھنا، تو پھر یہ اسی کے لیے عام ہوگا جس کی حالت ایسی ہے. بات سمجھے ذرا، یہاں پر حالت عام نہیں ہوگی، اسی کے لیے عام ہے جس کی، جو شخص ویسا ہوگا جس کی حالت ایسی تھی، یعنی شخص کے اوپر ہے، حالت کے اوپر نہیں ہے. شخص کمزور ہے تو وہ روزہ نہ رکھے، تندرست ہے تو وہ روزہ رکھ لے. چوتھی حالت یہ ابھی میں بیان کوشش سے بیان نہیں کی ہے. قد يطلق العموم ويراد به معنى خاص, بعض اوقات عام ہی استعمال ہوتا ہے لیکن اس کا اندر اس کا معنی خاص ہوتا ہے. یہ ذرا دھیان رکھیں, اس کا لفظ عام ہے, تخصیص کی دوسری کوئی بہر دلیل نہیں ہے لیکن معنی کے اندر تخصیص موجود ہے. وہ کیسے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تدمر كل شيء بأمر ربها, جو آندھی اور طوفان اللہ تعالیٰ نے قوم عاد پر بھیجی سب کچھ کو توڑ پھوڑ کے رکھ دیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے سب کچھ. تدمر كل شيء, کل کیا ہے؟ عام ہے کہ نہیں؟ عام ہے. کہ اس کا مطلب ہے کل کا مطلب زمین و آسمان بھی تباہ ہو گیا, کہ اس کا مطلب ہے کہ پوری زمین تباہ ہو گئی ہے, یہ اس کا مطلب ہے ہر وہ چیز تباہ ہوئی جسے اللہ تعالیٰ تباہ کرنا چاہتا تھا. کیا خیال ہے؟ پہلا معنی ہے, دوسرا معنی ہے, دوسرا معنی. اچھا یہ دوسرا معنی کہاں سے لیا ہم نے؟ اس کے مفہوم آیت کے مفہوم بھی یہی ہے, کیونکہ آسمان باقی ہے کہ نہیں, باقی زمین باقی ہے کہ نہیں, تو پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آسمان بھی ختم ہو گیا زمین ختم ہے اور کل کا مطلب عموم ہے سارا؟ تو یہ ہے لفظ عموم ہے لیکن اس کے اندر معنی خاص ہے, تو اسی پر بھی اس کو استعمال کیا جائے گا. یہ دوسری مثال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ, اور جو کچھ تمہیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے اسے آخرت کے لیے صرف کرو. آخرت کے لیے جو کچھ, فیما آتاک اللہ, کیا مطلب ہے اس کا؟ فی ما, ما اس موسم میں الذی ہے, ما بمعنی الذی اس موصول ہے. اس موصول کس لیے استعمال ہوتا ہے؟ صیغ العموم ہے, عام ہے, جو کچھ بھی دیا ہے. لیکن یہاں پہ معنی جو ہے مراد کیا؟ مال. جو مال اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے ہیں وہ اللہ تعالیٰ راستے میں خرچ کرو تاکہ آخرت آپ کو فائدہ دے. تو وہ کون سی چیز؟ یعنی بیوی بچے بھی قربان کر دو. کیا مطلب ہے؟ فیما اتاک اللہ الدار الآخرہ, جو کچھ اللہ تعالیٰ آپ کو دیا ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں دو. کیا دیں گے اللہ تعالیٰ کے راستے میں آپ؟ بیوی بچے بھی دے دیتا ہے کیا؟ تو مال متعین ہوتا ہے. تو یہ لفظ عام ہے, معنی اس کا خاص ہے اور معنی اس کے مفہوم کے اندر موجود ہے. تو بعض شریعت کے الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ ہوتا تو عام ہے لیکن خاص معنی پر متعین ہوتے ہیں اور اسی خاص معنی پر ہی اسے استعمال کیا جاتا ہے, اور ایک غلط فہمی یہاں پر ہوئی ہے. بعض لوگوں نے اسی مفہوم کو غلط استعمال کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید سورۃ حشر آیت نمبر 7 میں وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا, جو کچھ تمہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیں اسے لے لو, جو کچھ تم منع کریں اسے چھوڑ دو. جو منکرین حدیث ہیں وہ کہتے ہیں اس آیت میں مطلب یہ نہیں ہے کہ جو کچھ تمہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے, یعنی شریعت کی جو کچھ جو چیز ہو قرآن اور حدیث جو بھی ہو, بلکہ مطلب یہ ہے جو مال تمہیں دیں. اس آیت میں مال متعین ہے, صرف مال, کیونکہ آیت کے سیاق اور سباق میں صرف مال ہی کا ذکر ہے. اور یہاں پر اگرچہ اسے موصول استعمال ہوئے لیکن یہ وہ معنی عام ہے جس کا مراد خاص ہے, جیسے یہ مثال میں نے بیان کی ہے. ہم کہتے ہیں دیکھیں جو میں نے پہلے دو مثالیں بیان کی ہیں اور اس مثال میں دونوں فرق ہے کہ نہیں؟ تینوں میں تدمر کل شیء بأمر ربها, ہر چیز کو توڑ پھوڑ دیتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے. اگر کوئی شخص آ کے کہے کہ آسمان کو بھی پھوڑ دیا, توڑ دیا, ختم ہو گیا, ہم کہیں گے بھائی اوپر دیکھو ذرا یہ کیا ہے, یہ آسمان نظر آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا, تو پھر آپ کی بات کیسے درست؟ کہتے آیت ہے, میں نے آیت کو سمجھو, آیت اتری عقل والوں کے لیے, یہ بے عقلوں کے لیے اتری نہیں ہے, کیونکہ غیر مکلف بے عقل جو ہوتے وہ مکلف نہیں ہے. اس لیے تو اگر آپ مکلف ہیں تو پھر سمجھو صحیح طریقے سے, ورنہ پھر اپنا علاج جا کے کرواؤ. اسی طریقے سے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمایا ہے ابتغی فی متق الدار الآخرہ, آخرت, تو کوئی شخص یہ کہتے کہ یہ کہہ سکتا ہے کہ اس میں مال نہیں بلکہ سب کچھ جو آپ کے پاس ہے, یعنی اپنے بچے بھی صدقے میں دے دو. کیا درست ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرمایا ہے. کیا آپ نے دیکھے کبھی کسی شخص کو اپنے بچے کو اللہ کے راستے میں دے دے, میں میرا بیٹا ہے اللہ کے راستے میں نے آپ کو دے دیا, آپ کی اولاد نہیں ہے, لے لو, مجھے اس کا اجر ملے گا قیامت کے دن. تو یہ معنی کہاں سے لیا؟ آیت کا مطلب یہی ہے. اور دوسرے قرآن مجید جتنی بھی آیات ہیں اس کی مخالفت نہیں کرتی ہیں کہیں، بلکہ پورا قرآن مجید کی آیت اگر ہم جمع کریں اس مسئلے میں تو ساری کے ساری مدد تو دے سکتے ہیں کہ مخالفت نہیں، کوئی آیت نہیں کر سکتی. اب آتے ہیں آپ کی مثال کی طرف. وما آتاکم، جو کچھ بھی تمہیں عطا فرمائے، الرسول، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، فخذوہ، لے لو. اہل سنت جماعت فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے جو کچھ بھی تمہیں دے، قرآن اور صحیح حدیث، جب قرآن صحیح حدیث کی بات آتی تو لے لو. تو کہتے ہیں نہیں، اس میں نہ قرآن اور نہ حدیث کی بات ہے، اس کا مطلب ہے عموم یعنی مال، جو مال تمہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے دیں وہ لے لو، اور جس چیز منع کر اسے چھوڑ دو. تو ہم کہتے ہیں یہاں پر قرآن مجید کی باقی آیات کیا آپ کی مدد کرتی ہے اس مفہوم میں؟ ہرگز نہیں. اگرچہ سیاق اور سباق مال کے بارے میں ہے، لیکن یہاں پر مال بھی ہے اور اس کے علاوہ دوسری چیزیں سارے کے سارے شامل ہیں جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دے. شریعت کا کوئی مسئلہ دیتے ہیں وہ لینا پڑے گا، مال دیتے ہیں وہ لیں، اچھی بات فرماتے ہیں وہ لیں، اچھے عمل کی تلقین کرتے ہیں وہ لیں، کسی چیز سے روکتے ہیں رک جائیں. شریعت کی دوسری نصوص نے اس آیت کی مخالفت نہیں کی، لیکن آپ کے مفہوم کی مخالفت ضرور کی ہے. کیوں؟ کیونکہ قرآن مجید میں ایک جگہ پر بھی نہیں ہے کہ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر قرآن مجید کے علاوہ کوئی چیز دے تو لا لینا ہے. کہیں کوئی ایک آیت دکھا دے. یہی ہوتی نا اس آیت کا مفہوم، اگر آپ یہ سمجھ متعین کر رہے ہیں کہ مال ہی ہے، دوسری آیت ہونی چاہیے کہ بغیر قرآن کے نہ لینا، پھر ہم کہتے ٹھیک ہے حدیث بھی نہیں ہے، قرآن خاموش ہے، اس کا مطلب ہے قرآن کے علاوہ لے سکتے ہو کہ نہیں لے سکتے ہو؟ لے سکتے ہو. پھر قرآن مجید میں یہ بھی نہیں ہے کہ اگر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں قرآن مجید کے علاوہ کوئی چیز دو تو نہ لینا، یعنی قرآن کے علاوہ چیز نہ لینا، یا اگر کوئی اور چیز قرآن مجید کے علاوہ اور مال کے علاوہ، جس کو اس میں مال متعین ہو گیا، اس کو نہ لینا. کہ قرآن تو وہ بھی مانتے ہیں، وہ بھی لیتے ہیں. تو اس میں جب ماں کا لفظ آیا ہے تو اس میں سب شامل ہیں، یاد رکھیں. یہ وہ عام نہیں جس کی مراد خاص ہے، اس کو عام میں رہنے دیں گے. اگر یہ خاص کا مفہوم موجود ہے لیکن اس کا عام عموم جو ہے وہ عموم میں رہے گا، الا کہ کوئی خاص دلیل آ جائے کہ معنی صرف یہ ہے، اور کوئی خاصیت کوئی دلیل نہیں، یاد رکھیں خاصیت کوئی دلیل نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے یہ عموم پر ہی رہے گا، اور اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو کچھ بھی ہمیں ملا ہے ہم کہیں کہ آمنا وصدقنا. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.